طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں مجھے ڈسٹ الرجی ہے اور اس وجہ سے مجھے آکسیجن لگتی ہے، تو کیا روزے میں آکسیجن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں لگوا سکتے، ڈسٹ سے بچے.
میری والدہ کی شہادت والی انگلی کٹی ہوئی ہے، جب وہ وضو کر کے لیے چلو میں پانی لیتی ہیں تو وہ پانی بہ جاتا ہے، تو وہ کیا الٹے ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی ڈال سکتی ہیں؟
ہزارے یا تو عذر ہے اس کا، الٹے ہاتھ سے پانی کی بھی بچت ہے نا، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے نا.
ٹھیک. اگر زمین پر پیشانی جمنے سے کبھی پیشانی پر دانا یا زخم بن جاتا ہو تو کیا اس حالت میں اشارے سے سجدہ کر سکتے ہیں؟
نہیں، ناک کی ہڈی پر کرے. پیشانی پر اگر پھوڑا ہے اور دبا نہیں سک رہا تو ناک کی ہڈی تو لگی جائے سجدے میں.
اولیاء کرام کے ناموں میں گنج کیوں آتا ہے؟ داتا گنج بخش، بابا فرید گنج شکر، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کے علاوہ بھی کسی بزرگ کے نام میں گنج آتا ہے؟
ہمارے تو سجرے میں پنج گنج قادری ہے. گنج یہ فارسی لفظ ہے، گنج بنے خزانہ، گنج بخش، تو انہیں خزانہ بخشنے والا. ہم لوگ جو گنج جب صرف گنج بولیں گے نا تو کہیں اور توجہ جاتی
جی،
تو اسی لیے اس نے پوچھا ہے. تو گنج کے معنی خزانہ، ایک لفظ کے کئی کئی معنی بھی ہوتے ہیں.
بیوی کہتی ہے میرا شوہر اپنے گھر والوں سے تو اچھے طریقے سے ملتا ہے اور میرے گھر والوں سے ملنے کا اچھا انداز نہیں ہے، کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیے. یعنی بیوی کی جو ماں ہے، بیوی کے والد ہیں، ان کے ساتھ، ان کے گھر والے ان کے ساتھ، بعض اوقات بیوی کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے، تو بیوی جب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار اپنے گھر والوں، بھائی بہنوں اور ماں باپ کے ساتھ تو اس نے سلوک یا جو بھی کر رہا ہے لیکن نہ میرے ماں باپ کی عزت دیتا ہے، نہ میرے بھائیوں کے ساتھ کچھ کرتا ہے، وین تو اس کے ساتھ تعلق کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں آپ کیا سمجھائیں گے؟
اس میں سے کہ یہ یا تو وہم ہوگا، ظاہر روز تو ملاقات بھی نہیں ہوتی ہوگی، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہوگی، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہوگی کہ جو مطلب یعنی کہ میکا اور سسرال کی جو جنگ ہوتی ہے اس طرح کی کوئی ترکیبیں ہوتی ہوں گی. البتہ یہ کہ ملنسار طبیعت رکھنی چاہیے، یا بعض وقت بندہ ریزرو رہتا ہے، اس کو ریزرو، اب سسرال میں تو ریزرو بندہ رہے گا نا، ایک جھجک بھی ہوتی ہے، حیا بھی آتی ہے بعض اوقات اس میں. اب خدا بہتر جانے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ سوال ان کو کرنا پڑا.
ویسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ساگت ہوئے کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے تو اس کو بیوی کے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک، عزت، جس کو مان سمان کہتے ہیں، بعض اوقات بیوی کے ماں باپ گھر آتے ہیں تو اس کو بعض اوقات داماد لفٹ نہیں کراتا کہ یہ آ گئے، یا بھائی گھر پر آتا ہے تو اس کو بالکل، یعنی اس کو آیا تو اس کا بیوی کا بھائی ہے نا، تو وہ تو اس کے بھائی کے لیے عزت چاہے گی کہ میرے بھائی کی بھی میرے سسرال میں عزت ہو. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو آپ یہ فرما رہے تھے تو میرا خیال ہے شاید داماد کو کرنا چاہیے کہ تاکہ عزت دینی چاہیے.
یہ بہرحال عجیب سی بات ہے، ورنہ وہ محاورہ تو اس طرح کا ہے، لغائی کا بھائی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف.
پاپا وہ
محاورہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ
جی جی بالکل لکھا ہوا ہے
لغات میں کہ بیوی کا بھائی اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ اگر ایک طرف ساری خدائی ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے بات اس کی رہے گی.
اصل میں اسباب ہوتے ہیں، میں عرض کروں اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات شروع سے شادی کے چند ہی مہینوں میں نا شاید بعضوں کا داماد کو یہ تجربات ہو جاتے ہیں کہ سسرال والوں کی طرف سے یا بیوی کے بھائی وغیرہ کی طرف سے جو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ویسا اس کو ریزلٹ ملتا نہیں ہے یا کچھ کہنا سننا ہو جاتا تو پھر یہ مستقل طور پر ناراضی والا سلسلہ چلتا رہتا. پھر وہ لاکھ منانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ نہیں بنتا وہ کرے یہ نہیں بنتا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں طرف سے کوئی ایسے ارشاد فرما دیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ دل مل جائیں اور یہ آپس کے ناراضگیاں جس کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی عموماً وہ ختم ہو کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت پیار اور محبت اور مان سمان کے ساتھ رہیں.
سل وہ تعلیق دعات سے بچتی ہے. کبھی ادھر سے کچھ ہوتا ہے پھر ادھر سے ریپلائی ہوتا ہے اور دونوں طرف سے پھر جنگ چھڑتی ہے. تو اس لیے اگر کہیں سے کوئی کمزور معاملہ ہو بھی جائے نا تو وہ اگر اگنور کر لے نا ایک فریق نظر انداز کر دے اور اپنا انداز اچھا رکھے تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے. اس طرح محبتیں قائم رہتی ہیں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں بہت کچھ. اتر کرنا ایسے ہی چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن قرآن کی آیت ہے. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یعنی جو پیشاب ہے وہ پیشاب سے نہیں دھلتا پانی سے ہی پاک ہوگا نا. تو اگر ایک فریق نے کوئی ظلم کر دیا یا کوئی دل آزار حرکتیں کی تو اب دوسرا بھی دل آزاری اور ظلم پر اتر آئے گا تو پھر یہی ہوگا کہ آخر گھر ٹوٹتے ہیں پھر. تو اگر ایک کرے بھی تو دوسرا اس کو پانی سے پاک کرے. گندگی کو گندگی سے پاک کرنا ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ادھر گزر کا ذہن رکھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. ان کے رب نے حکم دیا خذ العفو اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اس لیے وہ ہم بھی اگر معافی دیں گے نا جو بندوں کو معاف کرے گا رب اس کو معاف کرے گا. تو اگر ہم معافی درگزر کا ذہن رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ یہ دوریاں جو ہے یہ سمٹ جائیں گی فاصلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ پہلے بیٹی کی خواہش کرے یا بیٹی کی.
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور یہ سرکار کی کنیت مشہور ہے ابو القاسم. تو جنہوں نے کہا کہ پہلے کیا مانگوں اولاد میں تو اس کا مطلب تو پیروی کرنی چاہیے کہ سرکار کے ساتھ جو ہوا تو کاش میرے ساتھ بھی یہی ہو کہ پہلا میرے یہاں بیٹا پیدا ہو. اگر اس نسبت کی نیت سے کرے گا انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا.
نماز پڑھتے وقت اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا ہمارے دل میں خیال پیدا ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ہماری نماز پر کیا اثر پڑے گا؟
جماعت میں جب ہوتے تو ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں آنکھیں تو بند نہیں ہوتی نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. کوئی دیکھ رہا ہے تو بھلے دیکھے یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد حمزہ عطاری بن عبد القادر عطاری کلفٹن سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل میں نے شعبان المعظم میں ایک قرآن ختم کیا تھا اور ایک آج ختم کیا ہے جس کا ثواب میں آپ کی اور آپ کے والدین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آج میں 23 رمضان المبارک کو 12 سال کا ہو گیا ہوں اور آپ سے عرض ہے کہ آج مجھے آپ تحفے میں کوئی نصیحت سے نواز دیں.
ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دونوں قرآن کریم آپ نے پڑھے اور عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہمارے لیے کیا میرے لیے میرے والدین کے لیے اور 12 سال کے ہو گئے آج آپ کی سالگرہ برتھ ڈے میری طرف سے مبارک آپ کو بھی آپ کی امی ابو کو بھی. اور اب یہ کہ ذہن نصیب یہ اگر ہو جائے کہ ہر مہینے ایک قرآن کریم ختم کیا کرے روز کا ایک پارا مدینہ مدینہ انشاءاللہ. اور یہ نیت کریں کہ درس نظامی میں آپ داخلہ لیں گے اگر نہیں دیا تو. تو اللہ کرے کہ عالم دین بن جائیں آپ کا آپ کے والدین کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. غالباً حاجی عبد القادر جس کو ہم لوگ قادری بولتے ہیں ان کے فرزند ہیں یا اس طرح آپ نے
جی
ہے نا انہیں کے فرزند ہیں نا
جی جی
ہاں. تو چلو آپ کے والد صاحب تو دیوانے ہیں خود پرانے دیوانے تو ان کی تو غالباً نیت یہی ہوگی کہ وہ آپ عالم بنے اور مفتی بنے اور دین کی خدمت کریں. ماشاءاللہ مرحبا. ماں باپ کی خدمت کرتے رہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرتے رہے, جہنم سے آزادی مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعا میں ہمارا خیال نہ بٹے اور دعا کرتے ہوئے ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
اگر تذبذب ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آداب میں سے کہ اس طرح دعا قبول نہیں, پورا اللہ کی مرضی ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح یہ کہ جلدی مچائے, جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے ابھی بس, تو یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے. تو اللہ پر بھروسہ پورا رکھے, اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ کہ یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہے. ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. دل لگانے کا تو ایسا نا کہ جیسے اگر کسی افسر کے پاس جائیں اپنا کام نکلوانے کے لیے تو کتنا دھیان سے اور اس کو عاجزی سے تھوڑا یوں توجہ رکھ کر سر سر کر کے اس کو مطلب سیٹ کرتے ہیں. اور سیٹ ہو یا نہ ہو تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کرنا گڑ گڑانا یہ تو عبادت ہے. جتنا گڑ گڑائیں گے عاجزی کریں گے, بھلے وہ نہیں پیدا ہوتی گڑ گڑاہٹ آزادی تو زبردستی کرے تکلف کے ساتھ پیدا کرے, رونا آئے تو روئے ورنہ رونے سے صورت ہی بنا لے یا زبردستی روئے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے. ہاں مگر ریا کے لیے نہ ہو, دوسرے دیکھ رہے ہیں اس لیے روئے اور مطلب تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں وغیرہ, تو یہ نیت تو خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا وطن اصلی کراچی ہے اور میں نواب شاہ میں کام کرتا ہوں, تو میں کیا نواب شاہ میں قصر نماز پڑھوں گا؟
اگر 15 دن رات جیسے زیادہ رہنے کی نیت ہے آپ کی وہاں تو وہاں پوری پڑھیں گے نماز. قصر تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر آپ کی 15 راتوں سے کم رہنے کی نیت اگر ہے وہاں تو کراچی سے نواب شاہ, یہ شرعی سفر تو بن رہا ہے, اس صورت میں یہ شرعی مسافر ہے اور آپ پر نماز قصر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق؟
اہل بیت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر کے افراد ہیں یہ اہل بیت کہلاتے ہیں. جیسے اس میں ساری ازواج مطہرات جو تھیں امہات المومنین ہماری مائیں, وہ سب کے سب اہل بیت میں. اور اسی طرح آپ کی جو اولاد ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوئے, حسنین کریمین ہوئے, محسن جو حسنین کریمین کے بھائی ہیں یہ ہوئے, اور اس طرح دیگر بھی اولاد سب کے سب اہل بیت ہیں. حضرت علی بھی اہل بیت میں, اور حضرت عباس چچا یہ بھی اہل بیت میں.
ایک قول کے مطابق جو ہاشمی ہوں گے تو وہ اس اعتبار سے اس کے اندر آئیں گے
سارے ہاشمی.
جی
اہل بیت یوں وسیع ہے. صحابہ صحابی وہ ہیں کہ جو مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں سرکار پر ایمان لے آئے اور پھر صحبت ایمان کی نظر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا اور صحبت پائی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اور ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے, وہ ہے صحابی. اور اگر دور ہے زیارت نہیں کر سکے اور ایمان لے آئے سرکار کی ظاہری حیات میں تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. تو یہ اس میں اہل بیت میں جیسے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی نما یہ مولا علی یہ سب صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں سے اہل بیت ہیں اور اہل بیت میں سے صحابہ ہیں, دونوں میں ایک دوسرے میں ہیں. جیسے اہل بیت اطہار میں سے صحابہ ہو گئے سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین وغیرہ, تو یہ اہل بیت میں سے صحابہ ہو گئے, اور صحابہ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اہل بیت میں سے ہو گئے. تو یوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ الگ ہیں اہل بیت الگ ہے, تو یہ نہیں ہوگا اس میں.
تو معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں بےچارے, ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں زینب اتاریہ بنت عبد القادر اتاری کلفٹن سے عرض کر رہی ہوں. پیارے امیر اہل سنت, الحمدللہ میں نے شعبان المعظم
یہ تو مجھے کہنا ہے جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. زینب بنت حاجی عبد القادر نے اسی طرح دو قرآن ختم کیے اور مجھے اس سال ثواب، میرے ماں باپ کو اس سال ثواب کے لیے عطا کیا. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کو بھی باعمل علیمہ مفتیہ بنائے، آپ بھی درس نظامی کریں انشاءاللہ. اور بیٹا آپ بھی ہر مہینے قرآن کریم ختم کرنے کا اس مشورے کا تحفہ قبول فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ابراہیم اتاری ہیں کراچی سے، پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے چار سلسلے ہیں جیسے قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، ان کے بانی کا نام بتا دیجئے اور سلسلہ سہروردی کا مفہوم بھی بیان فرما دیجئے.
چار مشہور سلسلے ہیں، سلسلے تو اور بھی ہیں، پھر شاخیں ہیں بعض سلسلے، جیسے شاذلی بھی ہیں تو قادری، قادری شاذل ہے، شاذلی ہے، وہ غوث پاک سے نکلا قادریہ شاذلیہ. اس کے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک سے قادری سلسلہ منصوب ہے، اور چشتی سلسلہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور نقشبندی حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے ہے، اور سہروردی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف منسوب ہے. اب سہرورد مقام کا نام ہے اس کی نسبت سے سہروردی، جیسے چشت کی نسبت سے افغانستان میں چشت گاؤں ایک، اس کی نسبت سے غریب نواز وہاں ان کی نسبت، تو یہ چشتی سلسلہ وہاں سے چلا. اس طرح سہروردی اور شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر سے قادری، امام احمد رضا خان سے رضوی سلسلہ رضا رضوی، اور یہ شاخ ہے قادریہ سلسلے کی برانچ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود نقشبندی تھے تو یوں مطلب ایک سلسلہ بھی آپ کا نقشبندیہ کہلایا، تو جو اس سلسلے میں مرید ہوتے ہیں وہ نقشبندی کہلاتے ہیں. اور چاروں سلسلے حق کے چاروں بزرگان دین، بہت بڑے مرتبے کے اولیاء کرام تھے یہ چاروں، اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، کسی قسم کا اس میں تعصب یا کھچاؤ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کا طریقہ تمیر اللہ سنت سے معرض کروں گا کہ کیا ناکام ہونا اس کو ہم نے کچھ زیادہ ہی بدنام نہیں کر دیا؟ ناکام ہونا اتنا برا تو نہیں ہوتا.
تیمور بادشاہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا، اس کا لشکر ہار گیا، یہ جان بچا کر بھاگ گیا کچھ فوجیوں کے ساتھ، اور بھاگ کر جنگل میں ایک غار میں اس نے پناہ لی. کھانے یہ لوگ بیٹھے تو ایک کیڑی دسترخوان پر دیکھی، وہ کیڑی چاول کا اس نے کھانے کا دانہ اٹھایا اور اس نے اٹھا کر دیوار پر چڑھنا شروع کیا، تھوڑا چڑھی گر پڑی، پھر اس نے دانہ اٹھایا، پھر چڑھی، پھر گری، تو کئی بار وہ گرتی رہی لیکن یہ چھوڑتی نہیں تھی اس دانے کو، وہ پکڑ کے اس نے چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ آخر کار یہ جہاں اس کو جانا تھا چھت پر اس غار کی، اس میں بل میں یہ گھسیٹ کر وہ چیز لے جانے میں کامیاب ہو گئی. تیمور بادشاہ یہ سارا غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ یار ایک کیڑی اتنی ہمت والی، اور اس نے آخر ہمت نہیں ہاری، سو بار فیل ہوئی لیکن پھر کامیاب ہو کے رہی، یار میں مرد جیسا مرد اور بادشاہ جیسا بادشاہ یوں یار نامردوں کی طرح بھاگ کے غار میں پناہ گزین ہوا چھپ گیا. اس نے بچے خوشے فوجی جمع کیے اور زوردار حلہ بولا، حملہ کر دیا، جان لڑا دی، اور اپنی کوئی بھی جو بھی ریاست تھی وہ اس نے واپس لے لی. یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ فیل ہونا وہی بات ہے کہ وہ ہمت بندے کو نہیں ہارنا چاہیے. یہ دنیاوی تعلیم میں نا اصل برکت نہیں ہوتی، صاف بات یہ کہ یہ خودکشیاں کر ڈالتے ہیں، یہ کچھ کا کچھ کا ڈالتے ہیں. میں یہ جب آپ فرما رہے تھے میں سوچ رہا تھا درس نظامی بھی ہزاروں لاکھوں طلبہ کرتے ہیں، اس میں بھی فیل ہوتے ہیں. آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی نے اس میں خودکشی کی ہو، کیونکہ وہ علم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں. علم دین ان کا سینہ کھول رہا ہوتا ہے، ان کا دماغ روشن کر رہا ہوتا ہے. تخصص بالفقہ کرتے ہیں اسلام بھائی، جو انہیں سی اے کرنا آسان ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا آسان ہے، اگرچہ کئی سال فیل ہو کر وہ بہت مشکل سے کلیئر ہوتا ہے سی اے، لیکن آسان ہے. مفتی بننا اس سے 100 گنا مشکل ہے. مفتی اگر انہیں علم کا، مفتی ویسے تو مفتی بہت سارے ہوتے ہیں، واقعی مفتی فقہ، علم فقہ کا ماسٹر، تو لیکن دارالفتہ اہل سنت کا میں نے تو دیکھا نا کہ سینکڑوں طلبہ آئے تخصص الفقہ میں، پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اور مفتی نہیں بن پاتے سب. لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے وہ چھلانگ مار دی ہو دریا میں، یا بجلی کا تار پکڑ لیا ہو کہ میں فیل ہو گیا. یہ علم دین کی یہ برکت تو ماننی پڑے گی. 50 سال تک حفظ قرآن کے لیے کوشش کی، نہیں کر سکا، خودکشی نہیں کی. قرآن کا نور اس کے سینے میں جاتا رہا اس کو بچاتا رہا. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے. مایوسی یہ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کام ہو اس میں بندہ اگر فیل ہوتا بھی ہے تو آئندہ پکا ہو کر پاس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلومات تو ہوتی ہے نا. میں تو مشورہ دیتا ہوں بعض وقت کہ تخصص فی الفقہ کرو یار، بھلے مفتی نہ بن سکو کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری عبادتیں تو درست ہو جائیں گی، تمہارے پاس مسائل تو آ جائیں گے، تم کو مطلب یعنی کہ عبادت کی کمزوریاں پتا چلیں گی اپنی، اور اس طرح تمہاری اصلاح تو ہوگی نا. اور یہ علم دین کا کمال ہے کہ چاہے فیل ہو جائے، کچھ لوگ علم دین تو اس کو ملے گا ہی نا اندر اسٹوڈنٹ. تو میں نے اپنے فیلڈ کی بات کی وارل، اور یہی درست بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو علم دین ہی کو فوقیت نہ بھی دے تو حاصل ہے فوقیت، تو الحمدللہ. قرآن و حدیث سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں مطلب علم. تو بہرحال یہ کہ یہ ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے. اگر پیچھے ہٹ نہیں کرتا تو پکا ہو کر یہ نکلے گا. تحقیقات میں یہ ہوتا ہی ہے. میں نے کہا تحقیقات تو یہاں پر واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، تحقیقات میں یہ وہ بہت سے نسخے فیل ہو جاتے ہیں. طبیب جو ہے یہ کہاں پیچھا چھوڑتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بولو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، اچھا دوائی بدل دیتا ہوں، ہمت نہیں ہارتا، دوائی بدل دے گا، یا دوائی بدل دے گا یا آواز دے گا کہ اب کی بار ایکوا ایڈ کر دینا. اب عوام کو کیا پتا ایکوا کیا ہے، ایکوا پانی کو بولتے پانی ملا دینا. تو وہ مریض سمجھے گا کہ کوئی دوا ایکوا نام کی کچھ بول تو رہا تھا ڈاکٹر، اس نے ڈالی ہے. اچھا وہ ٹیبلٹ دی اس نے، فائدہ نہیں ہوا. اب وہ اس کی ترکیب ہوگی، وہ کوئی کوڈ بولے گا، کمپاؤنڈر ہے، اسی ٹیبلٹ کو پیس کر اس کی پڑیا بنا دے گا. تو میں نے دوائی بدل دی، یہ اب پڑیا لے جائیں. حکیم صاحب یوں کرتے ہوں گے کبھی، مطلب وہ چورن دیتے ہوں گے، پھر اسی چورن کو فائدہ نہیں ہوا تو آج ٹھیک ہے وہ ماجون دے رہا ہوں، ماجون میں اس کو تبدیل کر دے گا. ایسا بھی کرتے ہوں گے واللہ اعلم. تو یہ حکمتیں کہ یہ لوگ جلدی ہمت نہیں ہارتے. جو مطلب ان کا مریض ہوتا ہے نا، عام طور پہ مطلب ڈاکٹر اپنا گاہک چھوڑے گا نہیں، کہ اگر یہ گیا نا تو دوسروں کو بولے گا بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، میں نے ڈاکٹر کا علاج کیا، دوا میں دم نہیں ہے، تو اور میرے گاہک توڑے گا تو اس کو کسی طرح بھی رام کرنے. بعض صورتوں میں وہ نفسیاتی طور پر بھی ڈیلنگ کرنے سے وہ مریض قابو آ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، یا دوا کے یعنی کہ اس کا کورس ہے کہ اتنے دن میں یہ ٹھیک ہوگا، اب وہ 2 دن میں بھاگ رہا ہے. یہ مریضوں کی بھی عادت ہوتی ہے، دوا لیں گے ایک دن ادھر سے لیں گے ایک دن ادھر سے لیں گے، بدلتے رہیں گے اور یوں اپنا مرض جو ہے نا ان کا خراب کرتے رہیں گے. تو میں تو زمانے سے عرض کر رہا ہوں ایک ڈاکٹر کو پکڑو، اسی سے علاج کریں. خیر تو بہرحال یہ کہ ناکام نہیں ہونا چاہیے، ناکام ہو لیکن یہ کہ دل نہیں توڑنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے اور کبھی نہ کبھی کامیابی ملے گی اور ملتی بھی ہے. بڑے بڑے ٹھوٹ اور اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ آخر نکل ہی جاتے ہیں آگے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا.
ویسا میرے سنت مجھے اس میں یاد آیا، وہ اپنے نفسیاتی حوالے سے
پہلے میں آپ کا بتا دوں، یہ حاجی رضا پڑھتے نہیں تھے، ان کے بیس کے مفتی بن گئے، یہ پڑھتے نہیں تھے. پھر ان کو جب جوش آیا نا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہ فیضان مدینہ میں میرے حجرے میں آ کے پڑ گئے، میرے مکتب میں. بس پڑ گئے تو پڑ گئے، وہی پڑے رہتے تھے. اور آخر انہوں نے مطلب درس نظامی کر کے مدنی کا وہ ٹائٹل لے لیا. اب آپ بولیے، ہمت نہیں آ رہی. مطلب یہ کہ
نفسیاتی حوالے سے عرض کر رہا تھا، ہم نے فرمایا ڈاکٹر دوا تبدیل. اور ایک اسلامی بھائی تھے، وہ انہوں نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ہومیو ڈاکٹر سے، کچھ دوا کے حوالے سے. چاہے اتفاق سے میرے پاس دوا تھی، میرے ذریعے انہوں نے ڈاکٹر کیا تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا ان کو یہ دوا دے دیجیے گا. اب اس میں ڈراپس ہوتے ہیں اور کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، خالی ٹیبلٹس، میٹھی گولیاں، تو اس پہ وہ ڈراپس ڈالے جاتے ہیں.
جی
میں نے یہ کہا کہ دوسری بار جو ہے وہ ان کو خالی ٹیبلٹس دے دی، وہ ٹھیک ہو گئے. ان کا مرض دور ہوا، تو میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو جو ہے وہ دوا تو ڈالی ہی نہیں ہے، میں نے تو خالی میٹھی گولیاں دی آپ کو.
ایک میرا دوست ہوتا تھا، اس کے سر جب دیکھو درد ہوتا تھا، کہ جو پڑھ کے دم کرتا تھا ٹھیک تو بازو ہاتھ ہو جاتا تھا. پھر میں نے کیا کیا، خالی کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، ہاتھ رکھ کے پھونک مارتا تھا کہ درد چلا جاتا تھا بغیر پڑھے. کیا پرانا واقعہ ہے، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹیں سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے. یہاں پر میں تین مختصر سے گزارشات کروں گا اور پھر اپنے سیکنڈ کوشچن کی طرف آؤں گا ماشاءاللہ. سب سے پہلے حضور، اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا کوئی اسلامی کوئی ایک آئین، ایک نظام بنا ایسا ان ڈاکٹرز کے لیے. لیکن یہ میڈیکل سائنس میں نا ایک اوتھ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہپوکریٹک اوتھ، یعنی یہ کچھ 6-7-8 نکات پر مشتمل نا، جسے حلف لینا نہیں کہتے کہ حلف میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈینٹس کا نا ایک ہپوکریٹک اوتھ ہوتا ہے. اس اوتھ کے اندر سمجھ لیں ایک حلف ہے جو کہ بہت پہلے کسی نے لکھا تھا. یہ اوتھ لیتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ میں اپنی جان مال سب کچھ مریضوں پر رکھوں گا، کسی حال میں بھی مریض کو نہ نہیں کروں گا، اپنی مصروفیت چھوڑ کے، اور پھر ایسی ایسی باتیں بھی اس میں ہیں جو کہ شرعی طور پہ اور اس میں مسائل ہیں. تو کاش ایسا ہو جائے ہم اس کو لکھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا مریض کو چھوڑیں گے نہیں. اور دوسرا جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، شہزادہ حضور دامت برکاتہم اللہ علیہ بھی رہنمائی فرمائی میری، اسی دوائی کو نا پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں. پلیسیبو افیکٹ یہ باقاعدہ میڈیکل سائنس کی علاج ہے حضور. پلیسیبو افیکٹ، پلیسیبو افیکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس مریض کو صرف یہ چاہیے کہ مجھے دوائی مل رہی ہے، اور یہ باقی دوائی ہوتی ہے. یہ دوائی جو گولیاں ہمارے پاس آتی ہیں، جو کیپسول وغیرہ آتے ہیں، یہ سارا آٹا اور میدا وغیرہ ہوتا ہے، کچھ اس میں قطری دوائیوں کے ہوتے ہیں. تو وہ پلیسیبو دوائیاں باقاعدہ ہوتی ہیں، اور یہ پلیسیبو دوائیاں ایسے ہی مریضوں کو دی جاتی ہیں جن کا دماغی طور پہ وہ ہوتا ہے. ویسے بھی وائرس نے اپنا ایک چکر پورا کرنا ہوتا ہے، جس طرح یہ کرونا ہے 14 دن اس نے جسم میں رہنا ہے، پھر خود بخود مر جانا ہے. اسی طرح 14 دن کے اندر اندر اس کا ایک سرکل پورا ہونا ہوتا ہے. اسی طرح کئی مرض ہیں، فلو جو ہے نزلہ، اس کا 7 دن کا چکر ہوتا ہے، 7 ڈیز کا، 7 ڈیز کا اس کا چکر پورا ہونا ہوتا ہے. حضور کا 40 سال کا سفر ہے 81 سے لے کے 2020 تک دعوت اسلامی کا. جو ہم نے آج ناکامی کی بات کی اور کامیابی کی بات کی اور ناکامی پہ حوصلہ نہ ہارنے کی بات کی، اب ایک تحریک ایک مسجد سے شروع ہوئی اور 2020 تک پوری دنیا میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے، اتنے شعبہ جات ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نشیب و فراز نہ آئے ہوں. آپ ایسا واقعہ یاد آتا ہے جو بظاہر ایسا ہوا ہو، یعنی کامیابی والا معاملہ نہ ہوا ہو اور حوصلہ شکنی وغیرہ ایسی ہوئی ہو، لیکن آپ نے وہاں پہ ہمت نہیں ہاری، اور واضح طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہاں پر ہمت ہار دی جاتی تو شاید اتنا وہ نہ ہوتا آپ جیسے. یہ ہے ایسا کچھ ہے ایک اپنی ترغیب کے لیے اور ہم سب کی ترغیب کے لیے کہ پورے سفر میں دعوت اسلامی کے کتنے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے، کوئی ایسی بات آپ شیئر فرمائیں جس سے ایسے لگتا ہو کہ واقعی ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے.
اتنا خاص نہیں ہوا، جیسے کہ اگر کسی ایک نے مخالفت کی بھی تو 10 حمایتی بھی تھے. یوں مطلب مخالفت کرنے والوں کی تعداد مائنر، غلط فہمیوں کی وجہ سے یا اس طرح، اپنوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی مطمئن ہو گئے، یا بہرحال نہیں بھی ہوئے تو اب بولنا چھوڑ دیا. یوں چل رہی ہے گاڑی اپنی, تو اتنی بڑی کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کوئی ترکیب آؤٹ ہو گئی ہو دعوت اسلامی کے لیے, کہ اب دعوت اسلامی کا کام نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا کچھ یاد نہیں پڑتا. دعوت اسلامی اپنی جگہ پر جب سے شروع ہوئی ہے, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے نہیں ہٹی, الحمدللہ کہ آگے کچھ جاری ہے. خود میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ بازو کا دینے کے حوصلہ شکن معاملات ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ مطلب انہیں کام بالکل ختم ہو گیا یا ٹھپ ہو گیا ٹوٹ کر بالکل یعنی کہ ٹھنڈا ہو گیا, کام چل رہا ہے الحمدللہ. یہ بھی ماضی کی بات ہے, یعنی کہ پھر برسوں سے خصوصاً جب سے شورا بنی اور شورا فعال ہو گئی ہے نا, تو بہت آسانی ہو گئی ہے. اب انہوں نے ساری دنیا میں اپنی پکڑ جما لی ہے, ایک دو آدمی نہیں سنبھال سکتے اتنے بڑے کام کو, تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے ملک آپس میں بانٹ لیے ہیں اور ریجن بھی ان کے پاس ہیں. یہ تنظیم اصطلاح ہے جس میں کئی شہر اور اس طرح ہوتے ہیں ایک ریجن میں, تو اس طرح یہ ماشاءاللہ یہ کہ اب سمجھو کہ پہلے میں دکان چلاتا رہا پسینہ بہاتا رہا کھینچتا رہا خود ہی, اب الحمدللہ میری اولاد جوان ہو گئی, اب انہوں نے کام کا سنبھال لیا اور میں آرام کر رہا ہوں, بچے کام کر رہے ہیں. یہ ایک دنیاوی طور پر دکانوں میں اسی طرح ہوتا ہے, الحمدللہ ابھی ایک ہے انہوں نے مجھے مطلب ہے کہ میری اس تنظیمی اولاد نے مجھے صدموں سے بچایا ہوا ہے. یہ میرے ساتھ مطلب ہے کہ بہت ہی یعنی کہ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کوئی بھی رکن شورا ایسا نہیں ہے جو مطلب مجھے ٹورچر کرے یا کبھی میرے سامنے آواز اونچی کرے یا مطلب بولے کہ آپ رہنے دو بس کرو, جسے نالائق اولاد بوڑھے باپ کو بول دیتی ہے, زیادہ نہیں. نعوذ باللہ, ہمارے مطلب رکن شورا یا ہمارے تنظیمی طور پر جتنے بھی ذمہ دار ہیں ایسا کبھی مطلب انہیں کہ ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ میری بات سے مطلب انہیں کہ یہ لوگ مطلب انہیں کہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرتے, ناگوار گزرنے والا انداز. البتہ یہ کہ مشورہ جب ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا پھر یہ کہ وہ دوسرے نے کہا وہ بات ہم لوگ مان لیتے, کیا بھائی صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے, ایسا نہیں کہ میں نے بولا تو کوئی مجھے خاموش کر دیا گیا ہو کہ آپ مت بولو, آپ کو سمجھنا پڑے. دنیا ترقی کر گئی ہے, اب اس جدید طریقے پر کام ہوگا, وہ آپ کا پرانا انداز تھا جب آپ کرتے تھے, اب یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی. ایسا کبھی الحمدللہ دل آزار انداز میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا, اپنے سائیں بھائیوں سے ہماری محبتیں مضبوط ہیں الحمدللہ, اور تنظیم اسی طرح چلتی ہے. اگر اپنے اور گھر بھی اسی طرح چلتا ہے, اگر اپنا جو بڑا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی ہوگی نا تو پھر وہ بدمزگی ہوتی ہے اور دل آزاریاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں اللہ کی رحمت سے.
تو بلکہ مشورے کا جو آپ فرما رہے ہیں, کئی بار دیکھا گیا ہے کہ شورا جن وہ طے کر کے آئی اور آپ نے جو نا خالی ایک اشکال وارد کر دیا, تو اسی میں جو نا شورا پھر اس کو پورا بیک کر دیتی ہے.
ایسا تو ہوتا ہے کبھی کہ یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں اور میں نے بولا ہے کہ یار یہ یوں ہونا چاہیے, تو پھر یہ ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے یہ مان لیتے ہیں, وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو جو یہ بول رہے ہیں آپ لوگ یہ کرنا ہے الحمدللہ.
یا کبھی یہ آپ کا یہ جملہ بھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا,
یہ بھی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تب بھی بعض اوقات یہ ریورس گیئر مار لیتے ہیں. یہ محبت ہے ہماری اور مجھ پر ان کا اعتماد ہے, ورنہ اتنی بڑی عمر میں آدمی مطلب صحیح مشورہ دے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, جس پر اللہ کا کرم ہو جس پر اللہ کا احسان.
اب چونکہ شورا کا جو ہے یہ فارمولا ان کا یہ طے ہے, ان کا منشور ہے کہ امیر سنت جو فرما دینا وہی تنظیم ہے
پالیسی,
وہی قانون ہے وہی پالیسی ہے,
یہ ان کی مہربانی ہے بولتے, اور یہ اللہ کرے کہ اسی طرح یہ ہمارا ماحول جو ہے محبت و بھرا رہے نظر بد سے بچے.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا مکرو اوقات میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟
ان اوقات میں آیت سجدہ پڑی یعنی اوقات مکروہ میں, تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت کراہ جاتا رہے, اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے, اور اگر وقت غیر مکروہ میں پڑی تھی آیت سجدہ تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے یعنی ناجائز و گناہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لا الہ الا اللہ الغنی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ.